آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے,
فون سے رابطہ کرتے, 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. پروڈیوسر ہماری جیسے کہ ابھی خالد حمید صاحب نے بتایا گلرخ ہیں, اور حسب معمول کہانیاں بھی ہیں, کہانی کار بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کہانیاں سنوائیں, آپ کو یاد دلا دوں کہ اس پروگرام کے دوران آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتے ہیں. مفت کال کس نمبر پر کریں گے, لیجیے اس کے لیے ایک پرومو سنیے.
ہوا ہے
کچھ تو کہیے نا,
کچھ تو چاہو
کم میں بگوشنا,
کچھ کہیے نا, اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں, نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89. پروگرام ہے
تو سامعین کچھ تو کہیے. آپ جیسے کہ سعدیہ نے کہا ہر ہفتے کی رات کو سنتے ہیں, اس وقت آپ سن رہے ہیں میری کہانی. ٹول فری نمبر بہرحال وہی ہے 0800-777-89. تو آج کی پہلی کہانی, آپ میں سے جو لوگ فیس بک پر جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, ایک بہت ہی افسوسناک کہانی ہے. ایک ایسی کہانی جو پاکستان میں تو اب کوئی نئی بات نہیں رہی, کیونکہ وہاں پر اس طرح سے دہشت گردی کے واقعات اور لاقانونیت کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوتی ہیں کہ لوگ ان کو اب ایک خبر سمجھتے ہیں, اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہر موت کے پیچھے ایک انسان کا چہرہ ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بچہ ہو, خاتون ہو یا مرد ہو, چاہے آپ کسی پولیو کے کارکن کو دوا پلاتے ہوئے قتل کر دیں, یا آپ بچوں کے اسکول میں گھس کے بچوں کو قتل کر دیں, یا آپ کسی شخص کو ویسے ہی گولی مار کر اس کے گھر میں ہلاک کر دیں. یہ سب جو ہیں یہ انسان ہیں, ان کے خاندان ہیں, ان کے ماں باپ, بہن بھائی, بیوی اور بچے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے کہ یہ احساس آپ کو دلا سکیں کہ ایک نمبر نہ سمجھیے مرنے والوں کو. مرنے والوں کو یہ سمجھیے کہ ہر انسان کے پیچھے ایک بہت بڑا خاندان ہوتا ہے جو روتا رہ جاتا ہے, اور وہ بار بار ہمیں اس کی بات یاد دلاتا ہے کہ اس خون کو رائیگاں جانا نہیں چاہیے. منظور حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے یہ کہانی ہمیں سنائی ہے, کہانی ان کے کزن کی ہے. منظور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم منظور صاحب. میں آپ کی تعریف کروں گی اس بات کی کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ کہانی کے بارے میں لکھا پہلے اور کہانی بھیجی, بلکہ آپ نے خود سے اس کہانی کو ریکارڈ بھی کیا. حالانکہ میں نے آپ کی کہانی ریکارڈ کی تھی, لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ روانی سے اور اچھی طرح اس کہانی کو سنا سکیں, تو بہت قابل تعریف ہے یہ بات. اور اس میں سب سے بڑا جذبہ آپ کا یہ ہے کہ ایک بے وجہ بہنے والے خون کو اس کے قاتلوں کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ان کے ساتھ کیا جائے. تو کہانی ہم سنتے ہیں. آپ کے کیا بھائی کا نام کیا ہے, کزن کا, جن کا جن دو کا انتقال ہوا؟
اس کا نام ہے اپا پہ, ایک کا نام ہے شیر وائز ہے جس کی عمر 22 سال تھی, اور دوسرے کا نام ہے جو ہمارا قریبی رشتے دار تھا, اس کا نام ولی خان ہے.
جی, تو ہم نے فیس بک پہ ولی خان صاحب کی بھی اور شیر بہادر دونوں کی تصویریں ہیں موجود. یہ خاص طور سے جب آپ شیر بہادر کو دیکھیں گے فٹ بال کے کپڑے پہنے ہوئے میچ کھیلتے ہوئے.
نہیں ابا, وہ شیر بہادر نہیں, وہ شیر وائز ہے.
ہاں معاف کیجیے گا, معاف کیجیے, معاف کیجیے, شیر بہادر تو ان کے بھائی کا نام, شیر وائز ہیں وہ. اور کیونکہ آپ کے خاندان میں نام یکساں ہیں, تو میں اسی یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ کو بڑا صدمہ ہوگا دیکھ کے کہ کس طرح سے اس طرح کی نوجوان زندگی, اور نوجوان صرف ہونا بات نہیں ہے, ولی خان صاحب، ان کی ایک پورا خاندان تھا، بیوی تھے، بچے تھے، ان کی بھی تصویریں ہیں ہمارے اس میں. تو چلیے اس سے پہلے کہ ہم ان کے بارے میں مزید بات کریں، ان کی کہانی کی طرف چلتے ہیں اور پھر منظور حسین سے اور شیر وائس کے بھائی سے بات کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس آف امریکہ کے تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. میرا نام منظور حسین ہے. میرا تعلق گلگت بلتستان میں ضلع غزر تحصیل گوبز کے ایک دور افتادہ گاؤں بصیرت رحیم آباد سے ہے. میں اپنی گزر بسر اور تعلیم کے سلسلے میں گلگت شہر میں رہائش پذیر ہوں. ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے ارد گرد ایسے حالات و واقعات سے واسطہ پڑتا ہے جہاں معاشرے کے اندر ظلم و تشدد، زیادتیاں اور قیمتی انسانی جانوں کا زیان جیسے سنگین جرائم شامل ہیں، مگر ہم ہمیشہ خاموش تماشائی بن کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یا تو بھول جاتے ہیں یہ تو اس کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ نہیں سوچتے آج یہ ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے تو کل میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. تو معاشرے کے اندر ان جرائم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے میں آج ایک ایسا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں ایک یتیم گھرانے پر شرپسندوں نے حملہ کر کے دو معصوم لوگوں کو قتل کیا گیا اور دیگر گھروں والوں اور بچوں کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کیا گیا. میں اس واقعے کو اپنے کزن شیر نایاب کی طرف سے اپنی زبانی سنا رہا ہوں. جب میں 12 سال کا تھا تو میرے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے. گھر میں والدہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں تھا. ہماری پرورش بھی والدہ نے کی ہے. اس زمانے میں دیہاتی زندگی اور گھر میں دوسرا کوئی کمانے والا نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. ہم تعلیم سے بھی محروم رہے. ہم 2 بھائی تھے اور 3 بہنیں. بڑا بھائی میں ہوں اور مجھ سے چھوٹا شیر وائز تھا. میرے والدہ نے جن مشکل حالات میں ہماری پرورش کی ہے وہ ہم اور ہمارے اللہ کو پتا ہے. یہ پچھلے مہینے رمضان المبارک کی 21ویں شب تھی جب ہم افطار کے بعد گھر کے صحن میں اپنے ایک کزن ولی خان کے ہمراہ قیام فرما رہے تھے جو قریبی گاؤں روشن سے ہمارے گھر مہمان آیا ہوا تھا. تو اچانک صحن کے دروازے سے کچھ بندے اندر آنے لگے تو میں یہ سوچ کر ان کی طرف بڑھنے لگا شاید کوئی مسافر شام ہونے پر رات گزارنے کے لیے ہمارے پاس آیا ہو. موم بتی کی روشنی میں صحیح نظر نہیں آ رہا تھا. جب قریب پہنچا تو دیکھا چند نقاب پوش کلاشنکوف کی بندوقیں تانے حویلی میں داخل ہو گئے. تب تک میں بھی ان کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور ان دو بندوں سے دست و گریبہ ہوا اور بندوق کی نالیاں اوپر کی طرف کرنے لگا. اتنے میں تیسرا شخص میرے برابر سے نکل کر میرے کزن ولی خان کے قریب پہنچ کر اس پر فائر کھول دیا جسے وہ زمین پر گرنے لگا. اتنے میں فائرنگ اور شور و غل کی آوازیں سن کر کمرے میں بیٹھا میرا چھوٹا بھائی شیر وائز دوڑتا ہوا ہماری طرف آنے لگا. اس ظالم شخص نے کلاشنکوف کی برسٹ میرے بھائی کے اوپر بھی چھوڑ دیے جو اس کے سینے کو چھلنی کرتی ہوئی پار ہو گئی اور وہ بھی زمین پہ گرنے لگا. اب واری میری تھی. وہی شخص میرے پاس آیا اور میرے سر کے اوپر کلاشنکوف کی برسٹ چھوڑنے لگا. کہتے ہیں نا مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے. ساری گولیاں میرے سر کے بالوں کو چھوتی ہوئی نیچے زمین پہ جا لگی تھیں. قاتل تو مجھے بھی قتل کر کے چلے گئے تھے لیکن بچانے والے نے مجھے بچانا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے میں بچ گیا تھا اور مسلسل فائرنگ اور تشدد سے کافی حد تک زخمی ہو گیا تھا. بس اب کیا دیکھنا تھا. صحن میں پڑی بھائی اور کزن کی لاش دیکھ کر والدہ بے ہوش ہو گئی. میرے 2 چھوٹے بچے بھی اس فائرنگ میں زخمی ہو گئے تھے. سارے صحن میں ہر طرف خونی خون تھا. اتنے میں گاؤں کے لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے اور پولیس کو اطلاع کرنے لگے کیونکہ پولیس اسٹیشن گاؤں سے گاڑی کے 1 گھنٹے کی مسافت پہ تھا. بر وقت اطلاع ہونے کے باوجود پولیس جائے واردات پہ 6 گھنٹے بعد میں پہنچ گئی تھی. یہاں میں اس ویلی کا تھوڑا سا لوکیشن بتانا چاہتا ہوں. گرمیوں کے موسم میں بصیرت ویلی ضلع دیامر میں واقع دارل تانگیر کوہستان اور سوات سے ضلع غزر یعنی اس ویلی میں پیدل آنے جانے والوں کے لیے ایک آسان راستہ ہے. یہاں سے گزرنے والے ضرورت مند مسافروں کے علاوہ چور ڈاکو اور شدت پسند عناصر، کئی دفعہ ضلع غزر میں قتل و غارت گری، اغوا، چوری، ڈکیتی کرنے کے بعد دارل تانگیر اسی راستے سے بھاگ جاتے ہیں اور تانگیر اور دارل میں جا کے روپوش ہو جاتے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے نو گویریاز ہیں۔ پرانے زمانے میں بتریت کے آغاز و اختتام اور دارل تانگیر میں گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی پوسٹیں قائم تھیں، جو لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بناتی تھی۔ انگریزوں کے حکومت کے اختتام کے بعد ان علاقوں سے گلگت اسکاؤٹس کو ہٹا دیا گیا اور چند مخصوص جگہوں پر پولیس کی غیر موثر چوکیاں قائم کی گئیں، جن کے پاس مطلوبہ اسلحہ اور افرادی قوت نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہیں۔ بہت دفعہ پولیس کو باندھ کر ان سے اسلحہ چھیننا، دو دفعہ پولیس والوں کا قتل کرنا اور دیگر دو واقعات میں عام گاؤں والوں کا قتل، اور ایک واقعے میں گاڑی کے اوپر اندھادھن فائرنگ کر کے پانچ مسافروں کو قتل کرنا شامل ہیں، اور کئی دفعہ خواتین کو اغوا کر کے یہاں سے لے کے گئے ہیں۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قانون کا ہاتھ اس علاقے میں کتنا مضبوط ہے۔ ہمارے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے ہیں، قانون کے ہاتھ اتنے کمزور ہیں کہ ڈیڑھ مہینہ گزرنے کے باوجود قاتلوں کو گرفتار کرنے میں حکومت ناکام ہے۔ ہم نے اپنی درخواستیں پولیس کی آئی جی، فوج کے فورس کمانڈر اور چیف سیکرٹری گلگت اور وزیر اعلیٰ کو دے دیے ہیں، ان کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ ہماری سول انتظامیہ اور فوجی قیادت سے دوبارہ اپیل ہے کہ ہمارے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، ہمارے جان و مال کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارے علاقے کے 90% جوان پاکستان آرمی میں جا کر ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ ہم اپنے ہی علاقے میں محفوظ نہیں۔ حکومت کو سب پتہ ہے، پھر بھی خاموش کیوں ہیں؟ میں گورنمنٹ سے دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کے لیے گلگت بلتستان اسکاؤٹس اس علاقے میں تعینات کیا جائے، اور مقتولین کے ورثاء کو دیگر ملکی متاثرین کی طرح مالی معاونت کیا جائے۔ آخر میں میں وائس آف امریکہ کی پوری ٹیم کا اور خصوصاً شہناز عزیز صاحبہ کا دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے اس واقعے کو میڈیا پہ لانے میں ہماری مدد کی۔ ہمیں امید ہے آپ آئندہ بھی اسی طرح معاشرے کے ان برائیوں پر سے پردہ اٹھاتی رہیں گی، تاکہ آئندہ کسی کو اس ساتھ کوئی ایسا ناانصافی نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
تو سمعین، یہ کہانی تھی منظور حسین صاحب کی زبانی، جو انہوں نے اپنے کزن شیر نایاب کے لیے سنائی تھی۔ منظور صاحب، نایاب صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں؟
جی ابا، شیر نایاب موجود ہیں۔
اچھا، لیکن یہ پہلے ریڈیو بند کروائیے، کیونکہ پھر وہ آواز جو ہے نا اس میں بہت خراب ہو جاتی ہے ہمارے جب آتی ہے تو۔
ٹھیک ہے، آواز جی بالکل کم کر دیں، کیونکہ میں تھوڑا سا ریڈیو سے دور ہوں۔
جی
تو شیر، میں آپ سے بات کرنا چاہیں گے؟
جی جی بالکل، میں بات کرنا چاہوں گی، لیکن ان کا ریڈیو بند کروا دیجیے آپ پہلے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔
ہاں، ریڈیو دور ہے، بالکل
جی
کم کیا۔
جی نائب صاحب، السلام علیکم۔ نائب صاحب،
ہلو۔
جی السلام علیکم نائب صاحب۔ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گی زندگی بچنے کے لیے، کیونکہ واقعی جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ خدا بچانے والا ہے، تو کتنی آپ کو کتنی گولیاں ماری ہیں آپ کی جو بالوں پہ لگی خاری؟ ہیلو،
گولیاں مطلب میرے ساتھ تو گولیاں بس ایک دو میرے ساتھ سلپ ہو کے جیسے لگی تھی، اور میرے اوپر بس ہوا تھا تقریباً،
اچھا
دس پندرہ تک گولیاں میرے اوپر بس ہوئی تھی۔
بڑی عجیب و غریب بات ہے.
میرے مطلب سلپ ہو گئے, میرے ساتھ لگی تھی اور تھوڑے کچھ دیوار سے لگ کے ان کے ٹکڑے میرے ساتھ لگے تھے جسم پہ.
اچھا تو تھوڑا سا ہمیں اپنے بھائی کے بارے میں بتائیے.
تو
شیئر وائز کے بارے میں,
بھائی کے بارے میں
کیسا لڑکا تھا وہ؟ شیئر وائز, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے تو ماں باپ کی تو آنکھ کا تارا ہو گئی ہو, لیکن
اسٹوڈنٹ تھا بس, وہ 22-23 سال کا تھا, وہ اسٹوڈنٹ تھا اور گھر میں ہی تھا, کچھ ملازمت نہیں کر رہا تھا. تو امی جان اس کو کہیں دور اپنے سے دور جانے نہ دے رہی تھی, تو بس گھر میں ہی تھا, میرے سے چھوٹے بھائی تھا.
اچھا بہت مجھے افسوس ہوتا ہے. کیسے آپ کے والدین اب کیسے ہیں؟ ان کی آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا واقعہ ہوا, تو کیسے ہیں اب آپ کے والدین؟
بس کیا کرے انسان, جب واقعہ انسان سے گزر جاتا ہے تو انسان مجبور ہو کے بھی اس حالات کو برداشت کر سکتا ہے بس.
تو نایاب کوئی وائس کی کوئی ایسی بات بتائیے جو خاص آپ کو بہت یاد آتی ہو. وائس کی کون سی بات بہت دل کو آپ کی یاد آتی ہے؟
اس کی بات سب سے زیادہ مجھے یہ بات اس کی یاد آتی ہے کہ وہ میرے سامنے جو بچپن سے ابھی تک میرے ساتھ ہے, کوئی میں نے جو کچھ کہا اسے اس نے بس میرے سامنے سے پھر اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا اور میرا بڑا احترام کر سکتا تھا, تو وہ چیزیں مجھے اب سے بہت یاد آ رہی ہیں.
اور بڑا خوش دل سا نوجوان تھا وہ, تصویریں میں دیکھ رہی تھی, ایک میں وہ کچھ اپنا بسکٹ وغیرہ کھا رہے ہیں, قہوہ پی رہے ہیں, ایک میں فٹ بال کھیل رہے ہیں. تو کیا تھا اس کے, کیا عزائم تھے, کیا بننا چاہتا تھا
وہ؟ بس کوئی سول, مطلب امی سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا, کوئی سول, اچھا کوئی بھی چھوٹی سی ملازمت ہو یا کوئی اسی طرح گھر میں امی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا, بس اس کی وہی خواہش تھی. جب تک میں نے اس کو آرمی میں جا کے بھرتی ہو جاؤ, آپ کا روزگار ہوگا وقت کے مطابق, تو وہ کہتا تھا کہ میں امی جان سے دور نہیں رکھ سکتا ہوں اور امی جان مجھے دور جانے نہ دے رہی, بس یہ باتیں ہو رہی.
اچھا اچھا ہمارے کچھ کالر ساتھ ہیں, وہ ضرور آپ سے بات کرنا چاہیں گے. روحان خٹک کا فون تو کٹ گیا, پشاور سے. ثناء اللہ مری ہیں کوہلو بلوچستان سے. جی ثناء اللہ مری صاحب.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھیا.
میڈم میں جو ہے ایک سوال ان سے کرنا چاہتا ہوں اور اس واقعے پہ ایک شعر بھی سنانا چاہتا ہوں.
جی ضرور.
سوال یہ ہے کہ اس کے جو واقعات کے اس واقعہ کے بعد ایک کی مدد کن لوگوں نے کی ہے؟
اچھا.
اور ایک شعر ہے کہ میں اپنا خون کس کے ہاتھ میں تلاش کروں, میں اپنا خون کس کے ہاتھ میں تلاش کروں, پورے شہر والوں نے پہن رکھے ہیں داستانیں.
جی ہاں یہ بڑا مشہور شعر ہے, میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. جی
اچھا میڈم, میرا بیٹا ہے منیر احمد.
جی
وہ بھی آپ کا پروگرام بڑا شوق لگن سے سنتا ہے.
اچھا
سکھر ہائی اسکول, مطلب سکھر پبلک اسکول میں زیر تعلیم.
اچھا چلیے بہت خوشی کی بات ہے کہ بچے بھی ہمارا پروگرام سنتے ہیں, انہیں کو تو بنانا ہے اس ملک کو آگے چل کے, تو ان کو تو سننا چاہیے. اچھا آپ کا جو سوال ہے, میں نایاب بلکہ آپ کو اور منظور صاحب کو بتانا چاہتی ہوں. آپ لوگوں نے مجھے کچھ نام بھیجے تھے. ہاں پہلے تو یہ بتائیے کہ پولیس کی جو تفتیش ہوئی تھی, انہوں نے باتوں میں بتایا تھا کہ اس میں کوئی خاص کاروائی نہیں ہوئی, تو آپ لوگوں نے پھر دوبارہ پٹیشن دائر کیا, تھوڑی سی تفصیل اگر بتائیں آپ ہمیں. نائب صاحب
ابا میں منظور بات کر رہا ہوں.
جی جی
نائب, تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا کنفیوژن وہ فیل کر رہا ہے.
اچھا ٹھیک ہے تو آپ بتائیے.
تو اس میں یہ ہوا تھا کہ ہم نے اسی دن ہی اسی رات کو ہم نے ایف آئی آر درج کروایا تھا. ایف آئی آر کے بعد پھر ہم بھی انتظار میں رہے ہیں کہ تقریباً 10-15 دن تک انتظار کرتے رہے اس کا کوئی رزلٹ آئے گا. پھر علاقے کے کچھ لوگوں کو, اسی گاؤں کے ہی کچھ لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کر کے لے کے گئے. پھر ان سے میرے خیال سے اپنی ان کی کوئی تفتیش کی کا پیریڈ ہوتا ہے, وہ تفتیش کے پیریڈ ان کے گزرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں تک میں وہ تانگیر کا ذکر کر رہا ہوں, تو وہاں اسی رات کو کوئی دو بندے تانگیر کے آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک بندہ مفرور ہے جو پہلے بھی مختلف کیسز میں انوالو ہے. ابھی پولیس اس بندے تک رسائی کرنے میں ابھی تک ناکام ہے.
اچھا.
تو ہم نے پھر اس کے بعد, مجھے کوئی ڈیٹ یاد نہیں ہے, ہم نے گلگت میں آ کے فوج کے اعلیٰ سپہ سالار ہیں جو یہاں پہ ایف سی این اے میں جو جنرل ہیں ان سے, ان کو ہم نے باقاعدہ اپلیکیشن دے دی. ہم نے آئی جی پولیس کو وہ درخواست دے دی, چیف سیکرٹری کو درخواست دے دی, لیکن انہوں نے صرف یہ کیا, آئی جی نے کوئی ایک ٹیم یہاں سے تفتیشی ٹیم انہوں نے بنا کے بھیج دی ہے آگے ادھر جو متعلقہ علاقہ ہے, تو وہاں مطلب کوئی پراپر طریقے سے نہیں, وہ پیچھے سے کوئی ذرائع سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں کوئی جج ہیں.
اچھا میں آپ کو کچھ بتاؤں گی تفصیل, آپ نے کچھ نام مجھے بھیجے تھے اور میں نے بات بھی کی ہے, لیکن پہلے میں ایک کالر کو لے لوں ورنہ فون کٹ جاتا ہے, اس لیے میں ان کو لے لینا چاہتی ہوں. رحیم یار خان سے ریاض حسین صاحب ہیں. جی ریاض حسین صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ریاض حسین.
ہاں باجی میں آپ کا پروگرام سنتا رہتا ہوں, بڑا افسوسناک بات ہے سنا ہے
جی,
تو دل کو بڑا جو ہے صدمہ ہوا ہے. بہرحال ہماری جو دعائیں چل رہا ہے بھائیوں کو جو ہے نا وہ صبر دے,
بہت افسوس ہوتا ہے.
حکومت کے وہاں پہ اتنے دور جو ہے وہ سسٹم ہے کہ 6 گھنٹے کے بعد وہاں پہ پولیس پہنچی.
جی ہاں, اصل میں مجھے تو یہی, میں تو سمجھتی ہوں سسٹم بہت اچھا ہے کہ 6 گھنٹے میں پہنچ گئی. کئی علاقوں میں تو 6-6 دن ہو جاتے ہیں اور پولیس نہیں پہنچتی, تو مطلب یہ میں صرف ایک مطلب کیا میں کہوں کہ یہ ایک ستم ظریفی کی بات ہے 6 گھنٹے میں پہنچنا پولیس کا, لیکن بہرحال پولیس پہنچی اور آپ کو پتا ہے لاشیں پڑی رہتی ہیں, لوگ اٹھاتے, کوئی اٹھاتا نہیں ڈر کے مارے, گاڑیاں ان کو لے جانے کو تیار نہیں ہوتی, پولیس پہنچتی نہیں, بےچارے ایسے ہی بے یار و مددگار. یعنی ایک تو موت کا اپنا اور پھر اس کے بعد لاش کی یہ ایک طرح سے بے حرمتی کہ اس کو کوئی اٹھانے والا بھی نہ ہو, یہ تو پھر بھی پورے خاندان تھا تو ان لوگوں نے پہنچا دیا, اٹھا دیا, ان کی تدفین ہوئی صحیح طریقے سے.
اگر حکومت چاہے تو ایسے دور دراز علاقوں میں کوئی کمیٹی بنا سکتی ہے نوجوانوں کو تربیت دے کر تاکہ وہ گاؤں کی تو کم از کم حفاظت کر
سکے. ریاض حسین صاحب, اول تو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی دور دراز علاقہ نہیں ہے, یہ بالکل غلط خیال ہے. میں گئی ہوں ان علاقوں میں اور میں نے خاص طور پہ جو سسٹم دیکھا ہے ہنزہ ویلی وغیرہ میں, وہاں جو تعلیم ہے, وہاں جو پورا سسٹم ہے, کیونکہ آغا خان نے بہت کام کیا ہے فاؤنڈیشن نے وہاں پر, تو یہ بہت آسان کام ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا اور تعلیم دینا اور چیزوں کو صحیح کر لینا, لیکن اس کے لیے ویل چاہیے ہوتی ہے. تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں, ابھی ہمارے ساتھ ایک مرید خان بھی ہیں, ان کا بھی سوال لیتے ہیں. لیکن منظور صاحب, میں نے بات کی تھی, آپ نے ایس پی صاحب کا مجھے نمبر بھیجا تھا, شیر خان صاحب کا, میں نے ان سے بات کی تھی, انہوں نے وعدہ کیا ہے, وہ کسی جگہ تفتیش میں تھے اس وقت, گھر پہ نہیں تھے اپنے, اور اس لیے میں ان کو یہ اصرار نہیں کر سکی, کیونکہ بہرحال کسی بھی شخص کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ بہت اہم ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو پورا کیس معلوم تھا, انہوں نے مجھے خود بتائی تفصیل اس کی جو کیس کی تھی, آپ کے گاؤں کا نام بھی بتایا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا, تو جی تو ان کے علم میں تھا. میں کم از کم اس بات کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ ایک ایس پی اپنے علاقے کے واقعات سے باخبر ہو. تو اب انہوں نے وعدہ کیا, اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ کچھ دن میں, ایک آدھ ہفتے میں جب بھی ان کے پاس وقت ہوگا, انہوں نے بتایا کہ کوئی نابینا خاتون ہے, ان کا کوئی اس وقت ایسا کیس ہے جس کی وجہ سے وہ باہر ہیں, تو بہرحال ہم ان کا انتظار کریں گے. دوسرے میں نے آپ کے لیے بات کی تھی سید ظفر حسین شاہ صاحب سے, جو آپ کے جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں, اور آپ کے علاقے میں اس وقت جو چیف منسٹر ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں, حفیظ الرحمان صاحب. تو انہوں نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے, ظفر صاحب نے, کہ وہ بیمار تھے اس لیے پروگرام میں نہیں آ سکے, اور آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ پروگرام میں آتے ہیں اور بہت ہمدردی سے مسائل حل کرتے ہیں. انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے اور میں اس پہ امید رکھتی ہوں کہ ایسا ہوگا کہ وہ حفیظ الرحمان صاحب سے خود بات کریں گے, اور اس کے بعد جو بھی سچویشن ہوگی وہ پروگرام میں آ کے بتائیں گے. تو آپ اطمینان رکھیے, آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے کہانی بھیجی اور ہم نے کسی سے بات نہیں کی, تو کوشش پوری کریں گے, خدا کرے کہ یہ حل ہو جائے. کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک تو یہ صدمہ کہ جوان اولاد چلی جائے, یا ہمارے دوسرے جو صاحب تھے ان کا گھر, بچے یتیم ہو گئے, ان کے سر سے سایہ اٹھ گیا باپ کا, لیکن پھر یہ کہ قاتلوں کو سزا بھی نہ ملے, وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں اور جس بیچارے کی جان گئی اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا. تو میری دعا ہے کہ قاتل پکڑے جائیں اور انہیں سزا دی جائے. اچھا مرید خان کو لیتے ہیں میاں والی سے. جی مرید خان صاحب,
السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
لوگوں کو سلامت رکھے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں پہاڑی لوگ, یہ شہنوں کی زندگی ان کی ہوتی ہے, بڑی دشوار زندگی ہے. میں کشمیر میں رہا ہوں, کشمیر میں اگر کوئی واردات ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ ایک پتھر انہوں نے ہر آدمی نے مخصوص کیا ہوا ہے, وہاں وہ کھڑا ہو کر وہ ہالا کرتے ہیں, اے ہالا, پھر وہ متوجہ ہو جاتی ہے پوری آبادی, پھر وہ اپنی کہتے ہیں کہ بھی ڈاکو آ گئے, چور آ گئے, یا کوئی اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے تو وہ جو دوسرا سنتا ہے وہ آگے پہنچاتا ہے, پھر آگے پہنچاتا ہے, پوری آبادی جو ہے وہ ایک گھنٹے میں جو ہے نا ساری کھڑی ہو جاتی ہے اور چور پکڑ لیتے ہیں. کوئی اس قسم کا طریقہ کار اگر یہ اپنے علاقے میں یہ بنائے نا تو وہ ڈاکو نہیں بھاگ سکتے.
یہ جواب تو دے سکتے ہیں ہمارے منظور صاحب. منظور صاحب آپ نے ان کی بات سنی مرید خان کی؟
جی آپ میں مرید خان صاحب کی جو اس کی سجیشن کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کشمیر میں کچھ اس طرح کے علاقے ہوں, لیکن یہاں بہت زیادہ پہاڑی علاقے ہیں, ایک گھر سے دوسرے گھر کا فاصلہ صرف ایک ایک کلو میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے جس تک پہنچنا, اور یہ جب واردات کے بعد عموماً یہ علاقہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ویسے ہی مطلب کسی نے اسلحہ لے لیا تو بہت سارے لوگ نیچے ہی.
آپ کی آواز بہت خراب ہو گئی, بہت خراب آ رہی ہے, سننے میں نہیں آ رہی. میں اس دوران تھوڑا سا فون کا رخ بدل لیے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں اپنے سننے والوں کو بھی کہ میں جب بھی گلگت بلتستان کا تصور کرتی ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ یاد آتا ہے کہ میں نے ایک سوال پوچھا تھا ہمارے جو گائیڈ تھے وہاں پر کریم جان صاحب, میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی یہاں کی پولیس مجھے بہت ہی شریف معلوم ہوتی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, میں یہ میرا بالکل ایک سنسیئر جو تھا نا ریئیکشن تھا, کیونکہ میں نے باقی جگہوں کی پولیس بھی دیکھی ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ. تو انہوں نے مجھے ایک بہت اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے جی کہ یہاں پہ ہم سب صدیوں سے رہتے ہیں ساتھ, ان کو کل کو منہ بھی تو ہمیں دکھانا ہے آ کے. تو یہ سچ بات ہے, کراچی جیسے بڑے شہروں میں ہوتا یہ ہے کہ وہ تو کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں پولیس والے باہر سے لا کے انہیں تینا, انہیں کسی کو منہ نہیں دکھانا ہوتا, اسی لیے وہ کئی دفعہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس انسان کو وہ مار رہے ہیں, جیسے کہ ایک واقعہ ہوا تھا رینجرز نے ایک بچے کو مار دیا تھا, خیر وہ پکڑے بھی گئے, ان کو سزا بھی ملی, لیکن بہرحال شاید وہ مقامی ہوتے اور وہ جانتے ہوتے اس علاقے کو تو اس طرح کی واردات نہ ہوتی. تو آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں, یہ میرا بالکل ایک دلی جو ہے نا تاثر ہے آپ کے علاقے کے لیے. ایمانداری بھی آپ کے یہاں بہت ہے, کوئی چیز پیچھے چھوٹ جائے تو لوگ لا کے بھی دیتے ہیں, جو کہ اب بہت خال خالی نظر آتا ہے ایسا دوسری جگہوں پر. تو میری دعا ہے کہ آپ کے اسی طرح جس طرح کے آپ اچھے لوگ ہیں, ایماندار, دیانتدار اور بہت ہی نیک, تو ہم ان کو لینا چاہتے ہیں, ظاہر شاہ صاحب کو, جن کے رشتے دار جو ہیں دوسرے ہمارے. جی ظاہر شاہ صاحب السلام علیکم.
تمام میڈم
جی, ہم نے زیادہ تر بات ابھی ان کی شیر وائز کی, اب آپ بتائیے آپ کا جو نقصان ہوا علی خان صاحب کے انتقال کے بارے میں, کیسے آدمی تھے وہ, کتنے بچے ہیں ان کے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, تمام سننے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم بات یہ ہوا کہ میرا چاچو تھا علی خان
جی,
تو یہ اس واقعے میں شہید ہو گیا, اس کے پیچھے چار بچے ہیں میڈم.
اچھا,
تو وہ سکول پڑھتے ہیں, تین بچے سکول جاتے ہیں, ابھی وہ ان کو پال رہا تھا, لیکن اس وقت ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے ان کا جو روزی جو نا چھین لیا
جی.
تو ابھی تو گورنمنٹ نے ان کا جو نا قاتل کو نہیں پکڑ سکی ہے. میں خود بذات خود پاکستان آرمی میں ہوں, اس وقت لاہور سے بات کر رہا ہوں.
اچھا,
تو ہم ادھر ملک کے لیے اتنا ٹائم اپنا دے رہے ہیں, لیکن پچھلے سول گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اوپر یہ حادثات ہو رہے ہیں.
درست,
جس جگہ میں یہ واقعہ ہوا ہے میڈم, ایک سال ڈیڑھ کی پہلے کی بات ہے, وہ بندہ پاکستان آرمی میں تھا, شمالی وزیرستان میں وہ ڈپٹی دے رہا تھا, پیچھے اس کے گھر سے اس کے بیوی کو اٹھا کے لے گئے. تو بعد میں پولیس نے ابھی تک اس بندے کو تھانے تک نہیں لا سکی ہے, یہ حالت ہے ہماری.
اور جبکہ آپ لوگ فوج میں ہیں اور تصور یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ڈسپلن ہوتا ہے فوج کو بلایا جاتا ہے کہ وہ کر سکتی ہے, تو خیر یہ تو بڑی افسوسناک بات بتائی, لیکن یہ مجھے بتائیے کہ جو چار بچے ہیں ان کی عمر کیا ہے؟ ان کی
وہ نہ ایک میٹرک میں میڈم, एक नाइन में एक बच्ची मैट्रिक अभी कर चुकी है, एक महीने का बच्चा है मैडम।
अच्छा
जी,
बहुत ही अफसोस हुआ सुनके। तो अब उनका किस तरह गुजारा होता है, खर्चा कैसे चलता है घर?
अल्लाह ही वारिस है मैडम, मौत पे कोई वसीला नहीं उनका।
मतलब आप लोग सब मिलके कुछ कर रहे हैं?
बिल्कुल, हम अभी अपनी तरफ से उनके हेल्प करना
ठीक, क्योंकि उनके घर में तो बच्चा जो है जो मैट्रिक में, वो तो खुद अभी छोटा लड़का है, तो वो तो कुछ नहीं कर सकता।
बिल्कुल बिल्कुल मैडम, इसी तरह है।
अच्छा, मुझे ये हालांकि इन्होंने जिक्र भी किया था मंजूर ने कुछ, लेकिन बहरहाल मुझे किसी को बुलाना चाहिए था ऐसा कोई शख्स। असल में हमारे पास एक साहब थे पहले, बहुत ही अच्छे, मंजूर राय साहब, जो आपके यहाँ डीसी थे गिलगित, उन्होंने बड़े एक वो हमदर्द आदमी थे, और उन्होंने कई दफ़ा कई कहानियों में उन्होंने मदद की। बल्कि एक कहानी तो खुद उन्होंने, बल्कि हो सका अगर वक्त बचा ना मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। अगर ऐसा कोई शख्स हो, असल में तो होना यही चाहिए कि गवर्नमेंट में ऐसा शख्स बैठा हो जो ऐसे बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप का बंदोबस्त कर दे, कोई छोटी सी नौकरी दिला दे उस बच्चे को, ऐसी आसान सी जो कर सके, तो मैं भी कोशिश करूंगी। मलिक साहब, अली खान साहब की कौन सी बात आपको बहुत याद आती है? जाहिर साहब, कोई उनकी ऐसी बात जो बहुत अच्छी बात हो?
बस मैडम अभी क्या बताऊँ आपको, एक एक बात याद आती है, इतना हो गया मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ इस बारे में।
तो ऐसा लगता है आप लोगों की बातों से कि ना तो किसी से दुश्मनी थी दोनों खानदानों की, ना आपके खानदान की, ना वाइस साहब की, ऐसी बिला वजह घुस के मारती है, मतलब क्या वजह हो सकती है इसकी?
बस मैडम अभी अल्लाह ही जाने, हम तो अभी मैं खुद इधर लाहौर में उस वक्त था मैडम, इस तरह हादसा मैं सुन के इधर से छुट्टी गया था, अभी अल्लाह बेहतर जानता है, इस तरह कोई बात थी नहीं पहले से।
मैं अपने सुनने वालों से कहूंगी, और ख़ासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारे सुनने वाले हैं, आप लोग फेसबुक पर जाइए, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, अली खान साहब के ख़ानदान की फ़ोटो भी मौजूद है, वाइस के ख़ानदान की भी, खुद वाइस की और अली खान साहब की। इन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स जो हैं सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप इन बच्चों की पढ़ाई का बंदोबस्त कर सकें, क्योंकि आप टीचर्स भी होंगे, कोई स्कूल प्राइवेट स्कूल चल रहे होंगे, तो प्लीज़। ये क्या नाम क्या है ज़ाहिर शाह साहब इनके गाँव का, कहाँ पर है ये इनका इलाका?
तहसील गुप्त से गाँव रोशन है मैडम।
अच्छा, तो वहाँ पे स्कूल वगैरह कोई प्राइवेट है, स्कूल ऐसे जो प्राइवेट चल रहा
है? प्राइवेट स्कूल कोई नहीं, सरकारी स्कूल है मैडम, मेडल स्कूल है सरकारी।
अच्छा, तो कोशिश हम करेंगे कि कुछ अगर बच्चों के लिए कर सके, इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में, अभी जफर साहब भी जब आएंगे तो कुछ ना कुछ हम कोशिश करेंगे इनके लिए करने की। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ ज़ाहिर शाह साहब, और वाहिद साहब का भी। एक हमारे एक मिनट आप साथ रहिए, मंजूर कामरान हमारे साथ है। मंजूर साहब सलाम वालेकुम, मंजूर कामरान, अच्छा सॉरी जी कामरान,
हेलो
जी जी जी
जी मैडम सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, आप कहाँ से? मर्दान से?
मर्दान से बिल्कुल, कामरान बात कर रहा हूँ
जी जी। तो बात कीजिए
मैडम, ये
जी
मैं इनसे, मेरा सवाल ये है कि इनके इलाके का कोई इलेक्टेड मेंबर जो है ना, एमएनए या एमपी है, वो कौन सा है, और उन्होंने इस मसले में उनका कुछ हेल्प वगैरह किया है या नहीं?
मेरा ख्याल है कि मंजूर साहब आप बताइए इसका जवाब।
तो मैंने आप हेल्थ की बात कर रही हैं, चीफ मतलब वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को एप्लीकेशन दिए, उसके जस्ट एक मिनिस्टर, तो उस दिन हमने काफी एहतजाज भी किया रोड पे निकल के, बस मैं मिनिस्टर भी वहाँ का हमारा लोग था, उसने बस सिर्फ उन्होंने जबानी ऐलान किए कि मुतासरीन को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन वो किधर दे सकते हैं गवर्नमेंट की। मैंने तो अपनी कहानी में पूरा इजहार किया है कि हुकूमत के ये हाल है, वो पूछने वाला नहीं था वहाँ का लोकल डीसी। वो उस दिन में यहाँ डिंकी से जा रहा था जब वाकई का सुन के, तो लोकल जो डीसी का काम होता है कि लोगों की जानो माल की तहफ़ की वो तहफ़ के लिए वो काम करे, तो वो उधर है हमारे वाकये में और एहतजाज में आने की बजाय वो गिलगित आ रहा था हिंदू फेस्टिवल के अरेंजमेंट के लिए। तो हमने उस दिन तकरीबन 4-5 घंटे रोड ब्लॉक करके एहतजाज किए, कोई मीडिया के लोग आए यहाँ हमारी बात सुनने, तो दूसरे लोग आ जाए, लेकिन हमारी बात सुनने कोई नहीं आया।
तो ये 5 लाख का ऐलान किसने किया था मंजूर साहब, 5 लाख देने
ये का? 5 लाख का ऐलान ये फिदा खान नाम है उसका, जो लोकल अभी भी मुस्लिम लीग नोन में है, वो मिनिस्टर है, पार्लियामानी सेक्रेटरी है, لیکن ابھی دیکھو گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود اس 5 لاکھ کا پتہ نہیں وہ ہوائی اعلان ہو گیا وہ کدھر گیا کدھر, ابھی اسے کون پوچھے گا کہ یہ دیکھو اتنا ہمارا نقصان ہوا, ہماری جانی ہوا, مالی نقصان ہوا, پیچھے دونوں گھر بہت ہی زیادہ غریب ہیں, ان کی اب نے فوٹو سے اندازہ لگایا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, علاقہ بہت غریب ہے, تو وہاں ہمیں ہمارے زخموں کے اوپر نمک الٹا نمک چھڑ رہے ہیں کہ ہمیں تسلی اور ہمیں امداد دینے کی بجائے, تو یہ حالت ہے. 5 لاکھ کہاں گئے, تو 5 لاکھ تو کسی کو نہیں ملے ابھی تک.
اچھا اصل میں یہ 5 لاکھ کی کیونکہ پہلے بات نہیں ہوئی تھی, اگر آپ مجھ سے کرتے تو پھر میں ان کو یہ بات بھی پوچھی, لیکن اب ہم انشاءاللہ اس کا فالو اپ کریں گے کہانی کا, تو اس پہ ضرور یہ بات کریں گے. اگر ایک الیکٹڈ ممبر نے یہ وعدہ کیا ہے جو پارلیمانی سیکرٹری بھی آپ کہہ رہے ہیں, تو اس پہ تو عمل ہونا چاہیے, تو بالکل ہم کریں گے. میں منظور صاحب اور تو کوئی بات نہیں جو آپ کرنا چاہیں اس وقت؟
نہیں آپ, یہ جو وزیر اعلی صاحب ہیں ہمارے عزیز الرحمان صاحب, وہ تو پہلے آپ کے پہلے بہت زیادہ آپ کے پروگرام میں آیا کرتے تھے رہتے تھے, لیکن ہماری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہماری آواز میں اگر آپ ان سے بات کریں تو کم از کم ان کی جانی نقصان تو ہو گیا ہے, لیکن جو ہم سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کی تکمیل کریں تو کسی حد تک ہمارے
کس سے آپ نے کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آتے تھے پروگرام میں؟
میں یہ حافظ الرحمان
صاحب کی, جی چیف منسٹر جو, جی بالکل. نہیں وہ تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ظفر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ لے کر آئیں گے ان کو, ان سے بات بھی کریں گے, تو انشاءاللہ جلدی ہم حفیظ الرحمان صاحب کو, اگر مجھے آج نمبر مل جاتا تو میں انہیں بلا بھی لیتی, تو آئندہ صحیح آئندہ کسی پروگرام میں. تو ہمارے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, گلو کیا نام ہے ان کا, احمد حسن صاحب میاں والی سے. جی احمد حسن صاحب.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام احمد حسن صاحب.
باجی میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں آپ کو کال ملاتے ہوئے, بیلنس بھی کرتا رہتا ہے, بیلا 100 میں سے ابھی میرے پاس 15 رہ گیا ہے.
ارے جلدی سے بات کر لیں آپ,
ٹرائی کرتے کرتے
سوری.
ہاں تو میں جلدی سے بات ہے کہ پچھلے ہفتے کال کی تھی, میری کہانی ملی ہے کہ نہیں ملی رابعہ کے نام سے؟
مجھے ویسے آپ کی کہانی نہیں ملی, مجھے یاد ہے آپ نے اپنی بچی کا بتایا تھا کہ اس بچی نے کہانی بھیجی ہے, اور میں نے اس کے بعد دیکھا بھی. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دوبارہ کہانی بھیج دیں ہمیں؟
پہلی والی نہیں ملی؟
نہیں پہلی میں نے پوری تلاش کی, مجھے رابعہ کی کہانی نظر نہیں آئی.
چلو میں کل سے پھر دوبارہ بھیجتا ہوں, اور کائنڈلی جلدی کیجیے گا کہ ہمیں بہت ایمرجنسی ہے, بچی کی پڑھائی کا مسئلہ ہے نا.
میں ضرور کروں گی جلدی. اچھا لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس پہ فیس بک پہ پوسٹ کر دیں, تو اس میں دیر نہیں لگے گی. پھر
ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہیں سے کروا دوں گا.
اچھا ٹھیک ہے, تو پھر آپ مجھے میسج کر دیجیے گا اور ہم ضرور میں رابعہ کی کہانی پڑھ کے آپ کو بتاؤں گی. بہت شکریہ آپ کا.
ٹھیک ہے بہت شکریہ, بہت مسئلہ ہے باجی ذرا جلدی کیجیے.
اچھا آپ ایسا کیجیے گل رخ کو اپنا ٹیلی فون نمبر لکھائیے ذرا, گل رخ آپ ان کا نمبر لکھ لیجیے گا حسن صاحب کا. اچھا تو سامعین یہ ہمارے آج کی پہلی کہانی تھی. منظور حسین صاحب کو اور ظاہر شاہ صاحب دونوں کو میں شکریہ ادا کروں گی بہت بہت, اور انشاءاللہ اس کہانی کا فالو اپ ہم کریں گے ہماری اگلی کہانی سے. پہلے ہم چلتے ہیں ایک پرومو کی طرف اور اس کے بعد سنیں گے کہانیاں. جی گلو.
آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ. मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
तो समीन अभी एक बहुत ही दिल दुखाने वाली कहानी आपने सुनी। अगली कहानी जो है इसके बिल्कुल बरक्स है। ये कहानी है नईम बुखारी की। ये एक नौजवान हरिपुर के एक गांव का रहने वाला है और आप इनकी कहानी सुनेंगी। इनसे मेरी मुलाकात हुई यहाँ वाशिंगटन में। ये स्टेट डिपार्टमेंट के एक प्रोग्राम में मुंतखब होकर आए हैं और हमारे बहुत से सुनने वाले जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता। आप इस बच्चे की कहानी सुनिए, आपको पता लगेगा जिसके दिल में जज्बा हो, जो मेहनत करना जानता हो और जो हार ना माने, उसके कहाँ वो आ सकता है। ये एक मिसाल है कि एक छोटे से गांव का बच्चा, जो कि वालिद उनके पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, अभी भी वो यही काम करते हैं, किस तरह उन्होंने अपने तमाम बच्चों को पढ़ाया लिखाया, ये बच्चे कैसे आगे बढ़े। तो ये कहानी नईम बुखारी से सुनते हैं और फिर हम आपसे बात भी करेंगे।
मैं नईम बुखारी हूँ, पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। मैं बेसिकली हूँ खानपुर डैम एरिया है, वहाँ से एक बैक साइड पे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक गांव है सोहावा, वहाँ से बिलोंग। हम लोग पांच भाई हैं और तीन बहनें हैं। एक्चुअली मेरे वालिद साहब, तो वो एक नहीं होता जो पत्थर तोड़ने वाला काम, वो लोगों का इस तरह करते थे और वो स्टोन बाउल्स बनाना, इस तरह का काम वो करते थे। स्टिल अभी भी वो काम जो कर रहे हैं वो करते हैं। वो हमसे जब हम मना भी करें तो वो कहते हैं कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ, अभी तक मैं मीन्स हेल्दी हूँ और काम करता हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो अभी तक सही तंदुरुस्त हैं और काम कर रहे हैं। सिर्फ अबू ही कमाने वाले थे स्टार्ट में, तो उन्होंने ही बस दिहाड़ी लगाई और फिर सब का पेट पल जाता, बस यही चलता रहा काफ़ी अरसा। तो घर भी नहीं बनाए उस टाइम, मतलब एक दो रूम ही थे, वो भी वो जो कच्चे होते हैं उस जमाने। तो अभी फिर माशाल्लाह भाइयों ने जब बड़े हुए तो भाई ने साथ में काम, मेहनत मजदूरी, उसने भी खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर बना। अब हम लोग भी बड़े हुए तो हम लोगों ने भी थोड़ा हमें पता चला कि हम अगर पढ़ेंगे तो कुछ कर पाएंगे आगे। शुरू से ये बाय बर्थ मेरा हाथ एक नहीं था, तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं आगे बढ़ता हो या स्टडी करता। क्योंकि मोस्टली जब हमारे यहाँ इस तरह का कोई स्पेशल बंदा होता है तो वो ही कहते हैं कि बस ये आगे नहीं जा सकता, ये जाएगा आगे तो इसको ये सफ़र कैसे करेगा, ये बुक्स कैसे उठा कर लेके जाएगा। घर वालों का स्पेशली मेरी मदर का रवैया बहुत अच्छा था इस मामले में, मैं उनको कभी भी नहीं भूलूंगा। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता, आप जाओगे आगे, आप सब कुछ कर सकते हो। इसके अलावा बहन भाइयों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कि जब मैं छोटा होता था तो मैं स्कूल जाता तो मैं कहता कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं जब अब सेकेंड क्लास में जाऊँगा तो वो कैसे जाते होते हैं। मैं समझ रहा था कि ये कोई सीढ़ी होती है, कि जब आप फर्स्ट क्लास में हैं तो जब सेकंड में जाएंगे तो किसी सीढ़ी पे आप बैठेंगे तो आप सेकंड में चले जाएंगे, कोई स्टेप होगा या कोई इस तरह की चीज़। मुझे ये बहुत कन्फ्यूजन थी जब मैं बहुत छोटा होता था। तो मैंने अब कहा कि अम्मा जब ये रिज़ल्ट आएगा तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, दूसरी क्लास में जाऊँगा, वो कहाँ पे होती है। फाइनली जब मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे यही कह दिया कि वो दूसरा स्टेप होता है और आप उस स्टेप पे जाके बैठोगे तो वो दूसरी क्लास हो जाएगी। अब जब मैं आगे मतलब बात करता हूँ अम्मी से कि जी मामा मैं अब सेकंड सेमेस्टर में हूँ, अब मैं 11वीं में हूँ, 12वीं में हूँ, इस तरह बताता हूँ, तो वो कहती हैं अब पता चला है कि कौन सा स्टेप है। टीचर्स जो थे प्राइमरी स्कूल में मेरे में, वो बहुत ज़्यादा अच्छे, वो मेरा स्पेशली मेरा थोड़ा ख्याल रखते थे। क्लास में एज अ मोनीटर जो होता था वो बना दिया मुझे टीचर्स ने। फिर मैं जब स्कूल में मेरा रिजल्ट आया तो मैं स्कूल में भी मेरी पहली पोजीशन आ गई। जब से मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो मेरी वहाँ से अब तक मेरी तकरीबन जहाँ पे भी मैं गया मेरी डिस्टिंक्शन, चाहे पहले मैं स्कूल्स में गया, हाई स्कूल में गया, फिर कॉलेज में गया, फिर अभी यूनिवर्सिटी में मैं पहुँचा हूँ, तो वहाँ पे भी मेरी यूनिवर्सिटी में भी डिस्टिंक्शन से अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है वहाँ पे भी। प्राइमरी के बाद फिर मैं जब मिडिल स्कूल में गया तो वहाँ पे ये था कि जो साइंस सब्जेक्ट्स में कुछ लोग एडमिशन लेते हैं और कुछ आर्ट्स में लेते हैं। तो जब मैंने साइंस में जाने की कोशिश की तो स्पेशली मुझे घर वालों ने यहाँ पर थोड़ा सा रोका। उन्होंने ये कहा कि आप अगर साइंस में एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आपके दो हाथ होना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मे बी आपके एक्सपेरिमेंट्स या आप मेडिकल फील्ड में जाते हो तो वहाँ पे आपको दो हाथों से काम करना पड़ता है। ये इस तरह की मुझे काफ़ी, क्योंकि मैं उस वक्त छोटा था, मेरे पास ना मैंने कुछ देखा था करूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसार्ड था इस अपने डिसएडवांटेज में चैलेंज से कि यार मेरे लिए बहुत बैड लक है, मैं आगे जाना चाहता हूँ लेकिन ये हर्डल्स हैं, अब मैं क्या करूँ। फिर जब मैं हाई स्कूल में गया तो वहाँ पे میں نے بس بائی فورس میں نے کہا کہ میں سائنس میں ایڈمیشن لوں گا, نہیں تو میں پڑھتا ہی نہیں. کیونکہ پھر مجھے پیرنٹس نے اسپیشلی بھائی, یہ کچھ ایک بھائی کہہ رہے تھے, پھر کیا ہوا کہ دوسرے بھائیوں نے اور پیرنٹس نے کہا کہ اگر یہ لینا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے, انہوں نے پھر میرے ساتھ مینس کہ کہا کہ جو کرنا چاہتے ہو آپ کرو وہ. تو وہاں پہ میں نے سائنس میں ایڈمیشن لے لیا میٹرک میں. پھر جب میری میٹرک کمپلیٹ ہوئی تو وہاں پہ میری اسکول میں پہلی پوزیشن آ گئی. اپنے پورے اس میٹرک کا جو سیشن ہوتا ہے اس ایئر کا, اس میں میری فرسٹ پوزیشن آ گئی. بہرحال میرا ایک کزن تھا جس کو میں ابھی بھی نہیں بھولوں گا, تو وہ پڑھتا تھا ایف جی سائنس ڈگری کالج فار مین واکنڈ میں. فخر علی نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ آپ آ جاؤ, میں آپ کو کالج دکھا دوں گا. میرا بہت شوق تھا کہ میں کہتا کہ میں انجینئرنگ میں جاؤں, کیونکہ میری میتھ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی اور اس طرح کا. میں کہہ رہا تھا کہ میں انجینئرنگ میں گیا تو بہت اچھا رہے گا, بایو مجھے تھوڑی سی بورنگ لگ رہی تھی اس ٹائم. وہاں سے جب میرٹ لسٹ لگی تو کیونکہ وہاں پہ واکنڈ کے ریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے تو اسپیشل کوٹا ہوتا ہے, تو ہمارے لیے اوپن میرٹ ہی صرف ایک چوائس تھی. لیکن وہاں پہ میرا نام میرٹ لسٹ میں نہیں آیا, اور سیکنڈ لسٹ ایوننگ والی جو تھی اس میں میرا آیا. لیکن میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اب میں ایوننگ میں وہاں پہ آج ٹریول نہیں کر سکتا تھا, اور وہاں پہ رہنے کے لیے میرے کوئی ریلیٹیوز بھی نہیں تھے کہ میں وہاں ان کے گھر رہتا اور اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرتا. فخر علی نے مجھے دو تین دن بعد بتایا کہ میڈیکل کا میرٹ تھوڑا کم ہے پری میڈیکل کا. پھر میں دوبارہ ایک دفعہ گیا تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں اور ڈائریکٹ پرنسپل سے بات کریں. تو پرنسپل ڈاکٹر خان محمد صاحب بہت اچھے بندے تھے, بہت اچھی پرسنالٹی ہے ان کی, بہت سپورٹیو تھے. میں نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک دو دن ویٹ کرو, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہ فائنل جب لسٹ لگی تو اس لسٹ میں میرا نام آ گیا فرسٹ لسٹ میں, اور میں سلیکٹ ہو گیا پری میڈیکل کے لیے, انرول ہو گیا. کیونکہ وہاں پہ جو ایجوکیشنل سسٹم تھا, میں چونکہ اردو میڈیم سے گیا تھا, میٹرک تک میں نے اردو میڈیم سے پڑھا تھا, تو وہاں پہ جب میں گیا تو وہاں پہ جو انگلش کی اسپیشلی کلاس تھی وہاں پہ بہت اچھے سر تھے ہمارے, بہت زیادہ اچھے. تو وہ پوری کلاس میں کوئی ایک ورڈ بھی اردو کا نہیں بولتے تھے, تو وہ میرے لیے ایک بہت زیادہ ٹف مومنٹ تھا. تو میں یہی سوچ رہا تھا وہاں پہ اپنے آپ کو کہ یہاں پہ میں نے تو ایڈمیشن لے لیا, لیکن اب یہاں پہ میں پاس کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ مجھے انگلش کا ایک ورڈ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہاں پہ. پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے ایڈیشنل ٹائم لینا سٹارٹ کر دیا, سر سے بات کی کہ سر جی مجھے تھوڑا ایڈیشنل ٹائم دیں, میں آپ سے, کیونکہ میں اردو میڈیم سے آیا. تو وہ بہت کوآپریٹو تھے, انہوں نے مجھے ایڈیشنلی ٹائم نکالا میرے لیے, پھر مجھے بتایا, اور اسپیشلی مجھے فری میں گرامرز بکس بھی دیں جو اردو میں ساتھ میں جن کی ٹرانسلیشن تھی, بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے. اور کیا ہوا کہ جب میں نے بہت اچھی طرح اکیڈیمک سیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا اور جب رزلٹ آیا تو میری تقریباً تھرڈ فورتھ پوزیشن بن گئی فرسٹ ایئر میں. پھر جب سیکنڈ ایئر اسٹارٹ ہوا تو کیونکہ مجھے انگلش کچھ نہ کچھ آنے لگ پڑی وہاں پہ, جب سیکنڈ ایئر آیا تو سیکنڈ ایئر میں میں نے وہاں پہ ہاسٹل ایک جوائن کر لیا, تو ایک ہاسٹل میں میں رہا اور وہ بہت کارگر ثابت ہوا میرے لیے. اور میں نے سیکنڈ ایئر میں جا کے پھر ٹاپ کر لیا اپنے پری میڈیکل سیشن کو, اور میری وہاں پہ فرسٹ پوزیشن آ گئی. تو یہ ایک میرے لیے بہت پھر ڈسٹنگوش مومنٹ تھا اور بہت خوشی کی بات تھی. پھر جب میں وہاں سے فارغ ہوا, میں نے مجھے مل گئی ڈگری میٹرک کی, تو یہ میرے لیے پھر ایک چیلنج تھا کہ اب میں آگے میڈیکل میں میں نے ایڈمیشن تو لے لیا, اور اگر میں ایم بی بی ایس کرتا ہوں تو اس کے لیے بھی کافی محنت ابھی بھی چاہیے تھی, اور اگر بی ڈی ایس میں جاتا ہوں تو وہ بھی, اور اس کے علاوہ اگر میں کسی فیلڈ میں جاتا ہوں تو وہ مجھے, اگر کوئی مجھے کہہ لے کہ آپ آرٹس کی فیلڈ میں جاؤ یہاں سے آگے, تو مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا وہاں پہ اس ٹائم. بہرحال میں نے کہا کہ میں ایم بی بی ایس کے لیے اپلائی کرتا ہوں. میں نے خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور میں ایم بی بی ایس کے لیے اپلائی کر دیا, تو وہاں پہ کیونکہ میرے مارکس پھر بھی کم تھے اور انٹری ٹیسٹ بھی دیا, اور میں وہاں پہ میں جا کے فائنل لسٹ میں تین چار پوائنٹس سے رہ گیا, وہاں پہ مجھے ایڈمیشن نہیں ملا. پھر میں نے کہا کہ میں ابھی ایک ایئر ویسٹ کرتا ہوں اور دوبارہ تیاری کرتا ہوں, پریپریشن کر کے دوبارہ ٹیسٹ دیتا ہوں تاکہ میں کوالیفائی کر جاؤں. میں نے ایک ایئر ویسٹ کیا اور اس سال میں میں نے تیاری کرتا رہا ہوں, ویٹ کر کے پھر تیاری کرتا رہا, کافی زیادہ میں نے بکس پڑھی, بہت زیادہ کیا. پھر میں نے جب اپلائی کیا تو پھر ایک دو نمبر پوائنٹ سے پھر میں رہ گیا نیکسٹ ٹائم. پھر تو میں کسی کا, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اب میں کہیں کا نہیں رہا, اب یہاں تک کہ میں رہوں گا, آگے میں نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ ایک سال میں ویسٹ کر چکا تھا. پھر میں نے ادھر یونیورسٹی آف ہری پور میں آ گیا, اور وہاں پہ آ کے میں نے ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل لیب ٹیکنالوجی, تو وہاں پہ میں نے اپلائی کیا, تو وہاں پہ سکسیزفلی ایزیلی مجھے ایڈمیشن مل گیا. میں نے ایجوکیشنل جو ایکٹیویٹیز تھیں بہت اچھی طرح پارٹیسپیٹ کیا, اور فرسٹ سیمسٹر میں میں نے 3.77 جی پی اے لے لیا. تو پھر انہوں نے مجھے اسکالرشپ, ایچ سی فرینچ گورنمنٹ اسکالرشپ مجھے مل گئی, اور اس میں مجھے 25,000 پر سیمسٹر مل رہا ہے ابھی. تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ وہ میں نے بہت اچھی طرح یوٹیلائز کی. بعض اوقات لوگوں کے پاس جب روپے آ جاتی ہیں جب تو وہ ادھر ادھر یوز کر کے اپنا جو موٹیو ہے وہ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتے. تو اس میں سے میں نے 3 سیکشن کر لیے 25,000 کی. ایک سیکشن میں نے 12,000 فی پے کر دی اپنی یونیورسٹی, کیونکہ سیمسٹر فی ہوتی ہے, اور پیچھے میرے پاس 13,000 بچ گیا. ان میں سے میں نے 5,000-6,000 رکھ لیا اپنے کرائے کے لیے, کہ میں جب گھر سے آتا تھا بس پہ تو وہ ٹریول ایکسپینسز میرے لیے کور ہو جاتے تھے. اور جو تھرڈ سیشن حصہ تھا اس کا سیکشن, وہ میں نے رکھ لیا کہ میں کہیں پہ انٹرنشپ یا کچھ اس طرح کہیں پہ جو ایکسپینسز ہوتے ہیں انٹرنشپ کے لیے جاؤں گا تو وہاں پہ. تو پھر میں نے کیا کیا کہ وہ 6,000 میرے بہت کارآمد نکلے. ان سے میں نے جا کے پیمز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں انٹرنشپ کی 3 مہینے, پھر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی ہاسپٹل ہے نوری نیوکلیئر میڈیسن آنکولوجی اینڈ ریڈیو تھراپی انسٹیٹیوٹ اسلام آباد, 40 ڈیز وہاں پہ میں نے ٹریننگ کی. وہاں پہ بھی مجھے بہت اچھا اسٹاف ملا, اسپیشلی ڈاکٹر عابدہ رضا جو کہ ہیڈ آف ڈائگنوسٹک لیبارٹریز تھی, انہوں نے مجھے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا, بہت کیئر کی, انہوں نے مجھے کہا سکھائیں کافی چیزیں, تو جس سے میرا کافی زیادہ جو ایک ہوتا ہے نا لرننگ انوائرمنٹ ایک وہ بہت زیادہ ایکسپلور ہوا, اور بہت زیادہ میں متاثر ہوا کہ اب میرے لیے ایک اچھی رائٹ پوزیشن ڈائریکشن ہے کہ میں آگے جاؤں. تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی تھے جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس, مجھے ایک اچھا انوائرمنٹ ملا کہ میں ان سے کچھ سیکھوں. ان کی جو ڈسکشنز وہ باتیں کرتے تھے وہاں پہ کہ جی ہم سائنوپسز بنا رہے ہیں, ہم پیپر لکھ رہے ہیں, ہم تھیسز لکھ رہے ہیں, یہ ورڈز میں میرے لیے نئے تھے. تو میں ان ورڈ سے کافی میں پھر ان سے پوچھتا بھائی یہ سائنوپسز کیا ہوتا ہے, یہ تھیسز کیا ہوتے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. تو جلد ہی جب میں وہاں سے انٹرنشپ کمپلیٹ کی میں آ کے, تو میں واپس یونیورسٹی آیا, اور وہاں پہ میں اپنی ایک ٹیچر کو بھی نہیں بھولوں گا جو مس افشاں سلیم, جنہوں نے مجھے بہت فیسیلیٹیٹ کیا. انہوں نے ان سے میں نے آ کے ڈسکس کیا کہ میم میں اس طرح ریسرچ کرنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ بیٹا آپ ابھی انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی اتنی ضروری نہیں ہے ریسرچ, لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کر سکتے ہو. تو پھر انہوں نے مجھے گائیڈ لائن کافی پرووائڈ کی. پھر وہاں پہ آ کے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ٹیکسلا میں, میں نے ایک ٹائیفائڈ ڈیزیز کی فریکوینسی دیکھی وہاں پہ. تو وہ میں نے تقریباً 6 مہینے مجھے لگے وہاں پہ ڈیٹا کور کرتے ہوئے, پھر سمپلنگ, کافی وہ لمبا پروسیجر تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے ایک ریسرچ پیپر وہاں سے ابھی ایشین پیسیفک جرنل آف ٹراپیکل ڈیزیز میں پبلش کیا. پھر اس پیپر پبلش کرنے کے بعد مجھے بہت زیادہ انفارمیشن ملی کہ کس طرح میں آگے جا سکتا ہوں اور میں مزید ریسرچ کے بارے میں کچھ لکھ سکتا ہوں, کچھ کر سکتا ہوں. تو پھر میں نے ورلڈ کینسر اویئرنیس سوسائٹی جوائن کر لی اور اس کا میں ایز اے ممبر بن گیا. ورلڈ کینسر اویئرنیس سوسائٹی جوائن کرنے کے بعد یونیورسٹی آف ہری پور میں میں نے کہا کہ کوئی ایسا انیشیٹو لوں تاکہ میں یہاں سے نکل بھی جاؤں تو کم از کم میری کچھ نہ کچھ یاداشت باقی رہے. تو میں نے اس کے لیے پھر ایک پروپوزل لکھا یونیورسٹی اینول میگزین کے لیے. پھر میں نے فارورڈ کیا پراپر چینل سے. وائس چانسلر ڈاکٹر ناصر علی خان ہیں ہماری یونیورسٹی کے, بہت اچھی پرسنالٹی ہیں ہماری یونیورسٹی کی, اور بہت زیادہ انہوں نے ورک کیا ہماری یونیورسٹی کے لیے. اور پھر انہوں نے وہ جب اپروو کیا تو اس کے بعد میں نے پراپر چینل سے اسٹارٹ کیا. 6 مہینے پہلے یہ ہوا کہ یو ایس کونسلیٹ جنرل پشاور نے ایک سیمینار ارینج کیا یونیورسٹی آف ہری پور میں. تو یونیورسٹی آف ہری پور میں وہ لوگ آئے اور انہوں نے یہ ایک اناؤنسمنٹ بنائی کہ یو ایس کے لیے ہم لوگوں کے پاس ایک اسکالرشپ پروگرام ہے جس میں ہم پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یو ایس کا ایک ٹور سمجھ لیں, سیم لائک دیٹ. میں گیا اور میں نے وہ لنک اوپن کیا, پھر میں نے اپلیکیشن پٹ اپ کی. تو کیا ہوا کہ 2-3 دفعہ میں نے اپلیکیشن پٹ اپ کی تو وہ مجھ سے, کیونکہ میں نے کبھی پہلے اپلیکیشن اس طرح کی فل ہی نہیں کی, بہت زیادہ ٹف اپلیکیشن بھی بہت ٹف تھی. تقریباً 2-3 مہینے بعد میں نے رسپانس مجھے آ گیا کہ آپ شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں. تو پھر شارٹ لسٹ کے بعد ہمارے انٹرویوز تھے, انٹرویوز کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں فائنلی سلیکٹ ہو گیا اور پھر ہم لوگوں کا ٹرپ اسٹارٹ ہو گیا. اور بہت مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ شکر ہے کہ اس نے مجھے یہاں پہ بھیجا, اور یہاں پہ میں نے بہت کچھ سیکھا, ابھی تک تو بہت کچھ سیکھ چکا ہوں. اسپیشلی میری مدرس تو بہت زیادہ خوش ہیں, بہت زیادہ خوش ہیں. وہ کہتی ہیں ان کی یہی دعا تھی کہ اسٹارٹ سے ہی مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹا محنت کرو تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے. تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور آتے وقت بھی وہ بہت زیادہ خوش تھیں, بہت زیادہ. اور جب میں جاؤں گا واپس تو یقیناً ان کی فیلنگس ڈبل ہوں گی کیونکہ میں یہاں پہ ہو کے واپس جا رہا ہوں. تو
تو سامین کتنی اچھی کہانی تھی, اور یقیناً آپ بھی اتنی خوشی ہوئیں گے نعیم بخاری کی کہانی سن کر جتنی خوشی مجھے ہوئی, کیونکہ یہ کہانی ایک سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتا. سفارش تو ہے بہت زیادہ, لیکن یہ سچ ہے کہ جو سچ مچ محنتی اور ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر سفارش کے بھی آگے بڑھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں بھکر سے, ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم ظفر صاحب.
السلام علیکم. عبدالرزاق کلر والی سے.
اچھا عبدالرزاق صاحب کہاں سے فون کر رہے ہیں؟
کلر والی.
اچھا اچھا کیسے ہیں؟
مظفر گڑھ.
اچھا اچھا
ٹھیک ہے سر.
جی
میں نے تھوڑی سی انکوائری کرنی تھی. 6 مہینے پہلے ایک کہانی لکھ کر بھیجی, اس کا کچھ نہ بنا. پھر 3 مہینے بعد ایک دوبارہ لکھ کر بھیجی, اس کا بھی کچھ نہیں بنا. آپ کو موصول نہیں ہوتی, یا ڈاک کا نظام خراب ہے, یا کہ سینسر ہو جاتی ہے, کیا مسئلہ ہے؟
سینسر تو بالکل
اچھی کہانیاں نشر کرتی ہیں.
جی سینسر تو بالکل نہیں ہوتی, لیکن اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ کئی دفعہ کہانیاں جب اچھی نہیں ہوتی بہت دیکھیں, ایک تو وہ کہانی کبھی نشر نہیں ہوگی. میں تمام سننے والوں کو بتا دوں, لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اس پروگرام میں ان کو صرف مسئلہ لکھ کے بھیجنا ہے, یعنی یہ کہ ہمارے بہت پریشانی ہے اور بچی کی پڑھائی کے لیے پیسے درکار ہیں, تو مہربانی سے بھیج دیجیے.
سر اس سے ریلیونٹ نہیں تھی.
ہاں نہیں 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 میں آپ کے لیے نہیں, آپ کے لیے نہیں کہہ رہی. نہیں نہیں میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, میں ویسے بتانا چاہ رہی ہوں کہ سینسر نہیں ہوتی, لیکن ظاہر ہے ایسی کہانی, کیونکہ یہ پروگرام مسائل کا پروگرام نہیں, ایک کہانی کا پروگرام ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی کہانی سنی نا.
بالکل صحیح ہے
جی. تو آپ کی کہانی کس بارے میں تھی؟
کہانی آپ نے شیئر کرتی ہیں اور ہم اس میں بہت انٹرسٹ لیتے ہیں. بہرحال وہ کہانی آپ کو ملی نہ ملی, اس میں ہمارے خلاف کچھ سو موٹو ہوا تھا, اس کی میں نے فوٹو اسٹیج بھیجی تھی یا اس قسم کی باتیں تھی اس میں.
اچھا.
ہمارے اوپر ایک گزر گئی سو گزر گئی.
کیا کیا ہوا, کیا تھا آپ کے؟ تھوڑا سا مجھے کہانی بتائیں گے اپنی؟
وہ ایک مقامی ایک وکیل تھا, اس نے کسی عورت کو کھڑا کر کے ہمارے خلاف سو موٹو کرایا تھا, ہمارے میرے خلاف, میرے بھائیوں کے خلاف, ہمارے بیٹوں کے خلاف, اس قسم کا ایک جھوٹا.
اچھا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کہانی غالباً میری نظر سے گزری ہے, اور مجھے اگر صحیح یاد ہے تو میں نے آپ کو کال کی تھی. اب آپ ایسا کیجیے کہ اپنا ٹیلیفون نمبر ان کو دیجیے, گلرخ کو. میں آپ کو دوبارہ پھر انشاءاللہ بدھ کے دن فون کروں گی, ٹھیک ہے, اور آپ سے آپ کی کہانی سنوں گی. اچھا محمد شریف صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی شریف صاحب, پہلے تو شریف صاحب ریڈیو بند کر دیں اگر مہربانی سے. شریف صاحب, اچھا ان کو غالباً آواز نہیں آ رہی. علی نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی علی نواز صاحب, جی کون بات کر رہے ہیں؟ علی نواز بات کر رہے ہیں یا شریف صاحب بات کر رہے ہیں؟ یا دونوں کا فون کر چکا لگتا ہے سر, دونوں کا شاید فون کٹ گیا. تو بہرحال آپ میں سے جو بھی لائن. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی 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 کیا نام ہے آپ کا؟
حافظ عبد الرشید.
جی رشید صاحب جی فرمائیے.
کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے
جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ. میں صرف آپ سے یہ تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو کام تو یہ چاہ رہا ہے نا کہانی کا,
جی
یہ دہشت گردی کے متعلق جو یہ تنظیمیں بنی ہیں,
جی ہیلو,
ان کو یہ اصلہ کون فراہم کرتا ہے جو یہ جگہ جگہ پہ دھماکے کرتے ہیں اور یہ اپنا
اصل میں یہ
کون کا مملک ایسا ہے؟ ان کا اپنا تو کوئی ایسا کارخانہ نہیں ہے.
رشی صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ تو ایک ایسا اسرار ہے جس پر سے آج تک پردہ نہیں اٹھا, کیونکہ پاکستان میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں لیکن کبھی یہ عام طور سے پتہ نہیں لگتا کہ دہشت گردی کے پیچھے کون تھا. لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ ہاتھ کس کا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایڈمنسٹریشن کسی بھی جگہ کی چوکس ہو اور سیکیورٹی کے انتظامات ہوں تو ہاتھ کسی کا بھی ہو لیکن بگڑ کچھ نہیں سکتا. تو اس لیے اپنے ملک کے حالات کو بہتر بنانا چاہیے اور خود شہریوں کو بھی اس سلسلے میں مدد کرنی چاہیے ایکسٹریمزم سے بچنے کے لیے. تو سامعین یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا, کہانیاں تھیں. کچھ سننے والے گراول پنڈی سے ہمارے بہت اچھے بیچارے کو سننے والے بار بار فون کر رہے تھے, گل کہہ رہی ہیں کہ ان کا فون کٹتا جا رہا تھا. تو ہم معذرت خواہ ہیں آپ سے, اجازت چاہیں گے پروگرام ختم کرنے کی, اور امید ہے کہ آپ اور کہانیاں بھیجیں گے اور کہانیوں کی کاپی اپنے پاس رکھیں گے. تو شہناز عزیز کی جانب سے آپ سب کو خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.